الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے. اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان والے ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں اور جاننے والے ہیں. یہ پانچویں پارے کی آخری آیت ہے جو فرمایا کہ یہ جو آیت ہے نا, اگر آپ غور کریں تو یہی اللہ یہ آیت اللہ کی رحمت پہ دلالت کرتی ہے. اور اس آیت سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینا نہیں چاہتے. ہاں کوئی اپنے آپ کو خود ہی جھونک دے تو اب کیا کیا جا سکتا ہے. جیسے واقعہ کہیں کتاب میں پڑھا تھا, سند تو اس کی مجھے نہیں معلوم, کہ ایک بزرگ تھے وہ اپنی والدہ کے ساتھ سفر میں تھے. سردی کا وقت تھا, ان کی والدہ نے یہ کہا کہ بھائی کہیں سے سردی بہت سخت محسوس ہو رہی ہے, تم کہیں سے آگ لے آؤ تاکہ ہم اس سے سیک لیں. وہ جنگل تھا, بیابان تھا, آگ تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملی. انہوں نے آ کر والدہ سے کہہ دیا کہ آگ تو نہیں ملی. ان کی والدہ نے سخت سردی کی وجہ سے ان کی زبان سے یہ نکلا, ارے بیٹا جہنم سے ہی لے آؤ. تو انہوں نے بڑا حکیمانہ جملہ فرمایا ان بزرگ نے, اور اپنی والدہ سے عرض کیا کہ جہنم میں بھی آگ نہیں ہے, جہنم میں بھی آگ نہیں ہے, وہ آگ تو وہ ہے جو یہاں سے لوگ جہنم میں یہیں سے لے کے جاتے ہیں. اور اس کا ثبوت ایک آیت سے بھی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں, دراصل یہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. جو ان کے پیٹ میں مال پہنچ رہا ہے یہ نہ سمجھے کہ یہ مال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دراصل یہ آگ ہے. انما یاکلون فی بطونہم نارا. دراصل یا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی کمرہ ہو اس میں گیس بھر جائے, گیس کہیں سے لیک ہو رہی ہو, کمرے میں بھر جائے, تو اب وہ پورا کمرہ گیس سے اگر بھر جائے تو صرف ایک تیلی لگانے کی دیر ہے. تو دراصل وہ آگ ہے جس سے وہ کمرہ بھر چکا ہے, بس خالی تیلی تو لگانے کی دیر ہے. تو اسی طرح یہ دراصل آگ ہے جو اپنے پیٹوں میں بھرا ہے انہوں نے مال, بس خالی مرنے کی دیر ہے, موت آنے کی دیر ہے, پھر پتہ چلے گا کہ یہ حقیقت کیا تھی. تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ اپنی والدہ سے کہ وہاں بھی آگ نہیں ہے, وہ تو لوگ یہیں سے لے کے جاتے ہیں, جہنم میں بھی آگ نہیں ہے. یا اللہ, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم, اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر والے بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ. تو شکر گزاری پر عذاب کے ٹلنے کی بشارت ہے اس آیت میں, اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اصل جو شکر گزاری ہے وہ تقویٰ ہے, اور اس کا ثبوت اس آیت میں ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اے صحابہ بدر میں تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی اور تم بے سر و سامان تھے, ڈرا حالے کہ تم بے سر و سامان تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, پس تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. معلوم ہوا حقیقت میں شکر گزاری تقوی ہے, اصل شکر گزاری تقوی ہے, یعنی گناہ سے بچنا اصل شکر گزاری ہے. لیکن ایک بات اور عرض کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے حضرت جو تھے حضرت مولانا شاہ راؤ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بڑی عجیب بات فرماتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ اگر تمہیں سنتوں پر چلنے سے شرم محسوس ہو رہی ہے تو ایک کام کرو, وہ کام یہ کرو کہ جن سنتوں پر چلنے سے معاشرہ نہیں روکتا تم کم سے کم ان سنتوں پر چلنا شروع کر دو. مثال کے طور پر گھر سے باہر نکلنا سنت کے مطابق, گھر میں داخل ہونا سنت کے مطابق, دعا پڑھنا, اسی طرح بیت الخلاء سنت کے مطابق جانا, بیت الخلاء سے سنت کے مطابق باہر نکلنا. بتائیے اس سے کون سا معاشرہ روک رہا ہے, کون دیکھ رہا ہے آپ کو, وہاں کون بیٹھا ہوا ہے, کس نے پیرے لگائے ہوئے ہیں. سنت کے مطابق کھانا کھانا, سنت کے مطابق جاگنا, سنت کے مطابق سونا, یہ وہ سنتیں ہیں جن سے معاشرہ رکاوٹ نہیں بنتا. ہاں معاشرہ رکاوٹ بنتا ہے کہ آپ نے شلوار کیوں ٹخنوں سے اوپر کر لی, یا آپ نے داڑھی کیوں رکھ لی وغیرہ, ان سنتوں سے, یا شادی بیاہ سنت کے مطابق کر لیا اس سے ناک کٹ جاتی ہے, کہ یہ وہ سنتیں ہیں جن سے معاشرہ رکاوٹ بنتا ہے یا مذاق اڑایا جاتا ہے. لیکن بیت الخلاء سنت کے مطابق آنا جانا, کھانا پینا, پانی سنت کے مطابق پینے میں کون سے کس نے پہرے لگایا آپ پر, کون روک رہا ہے, کون سا معاشرہ روک رہا ہے. سونے کے وقت آپ گئے بستر پر تو سونے کے جو اعمال ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ کر لیے, آپ نے دعائیں پڑھ لی, جو اعمال ہیں وہ کر لیے, اس سے کوئی رکاوٹ نہیں بنتا. جاتے وقت جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام کر لیا, اعمال کا اہتمام کر لیا, تو اس سے کوئی معاشرہ رکاوٹ نہیں بنتا. تو حضرت فرماتے تھے کہ تم ان سنتوں پر عمل شروع کر دو. اس سے فائدہ کیا ہوگا, ان سنتوں پر عمل کرنے سے نور پیدا ہوگا, اور ایسا نور پیدا ہوگا کہ پھر ان سنتوں پر عمل آسان ہو جائے گا, ہمت پیدا ہو جائے گی جن سنتوں پر عمل کرنے سے معاشرہ رکاوٹ بنتا ہے. اللہ ایسی ہمت عطا فرمائیں گے. کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا, مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا, کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا. زندہ بھوانی قید خانہ, اللہ تمہاری آہ میں وہ اثر عطا فرمائیں گے کہ لوگ دنیا نے جو قید خانہ بنا رکھا ہے وہ ٹوٹ جائے گا. کھینچی جو ایک آہ گریباں نہیں رہا, وہ دیوانے ہو جاؤ گے, اللہ کے دیوانے بن جاؤ گے. وہ اللہ کا دیوانہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایسے جو مجنون ہوتے ہیں, اس سے مراد ہے اتباع شریعت میں دیوانہ پن, شریعت کے اتباع میں دیوانہ ہو جائے آدمی. اب جب شریعت کے اتباع میں دیوانہ ہوگا تو شریعت نے ہی حکم دیا ہے والدین کے حقوق ادا کرو, تو وہ دیوانہ بن کے والدین کے حقوق ادا کرے گا. شریعت نے حکم دیا ہے کہ حلال کماؤ, دیوانہ بن کے حلال کمائے گا. شریعت نے حکم دیا کہ سیر و تفریح بھی کرو تو سیر و تفریح بھی کرے گا. تو اتباع شریعت میں دیوانہ پن مراد ہے, یہ نہیں کہ ایسے دیوانے بن جاؤ بس. نہ نہ باب, یہ افراط و تفریح نہیں ہے شریعت میں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح جن سنتوں پر عمل کرنے میں معاشرہ رکاوٹ نہیں ہے, اگر ہم ان پر عمل شروع کر دیں تو اللہ وہ ہمت اور وہ نور عطا فرمائیں گے کہ پھر وہ ان سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا جن پر عمل کرنے میں معاشرہ رکاوٹ بنتا ہے, سوسائٹی رکاوٹ بنتی ہے. بالکل اسی طرح اگر ہم سے حقیقی جو شکر گزاری ہے یعنی تقویٰ, اس کا اہتمام نہیں ہو پا رہا تو ہم زبان سے ہی شکر ادا کرنا شروع کریں. شکر کی جو دوسری قسم ہے زبان سے شکر ادا کرنا, یہ تو کریں کم سے کم. لہذا اس کا اہتمام شروع کر دیں. بھائی اس میں کون سا, چلیے جی گناہ سے بچنے میں تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے, بد نظری سے بچنا, غیبت سے بچنا, جھوٹ بولنے سے بچنا, اور دوسرے گناہ ہیں ان سے بچنا, اس میں اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے, نفس کا مجاہدہ ہوتا ہے. لیکن شکر ادا کرنے میں, زبان سے شکر ادا کرنے میں کون سی محنت کرنی پڑ رہی ہے, بس ہم یہ شروع کر رہے ہیں آج سے ہی شروع کر رہے ہیں اس کو, تو اس میں کیا مسئلہ ہے. بس یوں سمجھیں جو چیز ہماری طبیعت کے موافق ہمیں پیش آ جائے ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. اللہ نے صحیح سلامت صبح سونے سو کر اٹھنے کی توفیق دی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں, سوتے ہیں بستر پر, صبح کو اٹھتے نہیں ہیں, انتقال ہو چکا ہوتا ہے اور نہ جانے کب انتقال ہو گیا. بہت سے لوگ بستر پر سوتے ہیں, صبح کو اٹھتے ہیں تو انہیں فالج ہو چکا ہوتا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ نے ہمیں صحیح سلامت اٹھایا, ہم صحیح سلامت ہیں, جاگ گئے, بیدار ہو گئے, بس اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. ویسے بھی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ایمان حاصل پر تین مرتبہ اٹھنے کے بعد ایمان حاصل کی نیت کر کے تین مرتبہ الحمدللہ 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 پڑھنا چاہیے بیدار ہونے کے بعد. بس یہ زبان کا جو شکر ہے نا, عمل کا شکر تو تقویٰ ہے اور حقیقی شکر ہے بھی وہی, لیکن ہم کم سے کم چلو اس کا اہتمام نہیں ہو پا رہا, تو آج سے ہم شروع کر دیں زبان کا شکر. یہ شکر بڑی عجیب نعمت ہے, اس پر اللہ کا عذاب ٹل رہا ہے. اور یہاں چونکہ مطلق ہے, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, یہاں تقویٰ کی قید نہیں ہے, شکر لسانی شکر عملی کی قید نہیں ہے, مطلق شکر کا ذکر ہے. جب مطلق شکر کا ذکر ہے, والمطلق یجری علی اطلاقی, والمطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل, مطلق اپنے اطلاق میں جاری رہتا ہے, یہ فقہی اصول ہے. اور مطلق جب مطلق انداز میں کسی کو ذکر کیا جائے کسی چیز کو, تو فرد کامل مراد ہوتا ہے, لہذا شکر کا فرد کامل مراد ہوگا یہاں, جیسے عملی شکر اور لسانی شکر بھی. تو ہم سے عملی نہیں ہو پا رہا اس کا, یا اس کا صحیح اہتمام نہیں ہو پا رہا, تو ہم لسانی شکر کا تو اچھی طرح اہتمام کریں. آپ سوچیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے اس لسانی شکر کی کتنی رٹ لگوائی ہے ہم سے. دیکھیں سو کر اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, یہ الحمدللہ کیا ہے, یہ شکر ہی تو ہے. اٹھتے ہی ہم سے اللہ تعالیٰ نے یہ شکر ادا کروایا, اللہ کا شکر ہے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا. بعدما اماتنا, بعد اس کے کہ ہمیں موت دے دی تھی, والیہ النشور, اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. پھر آدمی پانی پی رہا ہے تو ہر سانس پر شکر ادا کیا جائے, الحمدللہ الحمد, یہ جو ہے نا ہم سانس لیتے ہیں تو وہ پانی پیتے ہیں نا, تو پانی پینے کے بعد جب پانی کا گھونٹ ہم لیتے ہیں تو ایک سانس ہماری باہر آتی ہے، ذرا غور کیجئے گا، سانس باہر آتی ہے جب ہم ایک گھونٹ لے لیتے ہیں پانی اور پھر گلاس سے ذرا منہ ہٹاتے ہیں تو سانس باہر آتی ہے، سانس ایک سانس کو باہر ہم نکالتے ہیں، اس سانس کے ساتھ وہ سانس کو ہمیں نکالنا ہی ہے باہر، تو الحمدللہ کے ساتھ نکالنے کا حکم دیا گیا، بھئی الحمدللہ کہو، اس میں کیا ہوگا، وہ سانس بھی باہر آ گیا اور وہ الحمدللہ بھی ہو گیا، شکر بھی ادا ہو گیا. تین سانسوں میں پانی پینا عموماً عام طور پر، ورنہ دو سانس، جب پانی کم ہو تو دو سانس میں پینا سنت سے ثابت ہو. تو ہر سانس پر ہم الحمدللہ کہیں، اور پانی پینے کے بعد کی دعا بھی یاد کرنی چاہیے. دین کے معاملے میں ہم بڑے سست واقع ہوئے ہیں، دنیا میں ہم اعلیٰ درجے پہ عمل کریں گے، گاڑی ہماری اعلیٰ ہو، کپڑے ہمارے اچھے ہوں، چشمہ ہمارا سب سے اچھا ہو، اور کھانے ہمارے عمدہ ہوں، رہائش ہماری بہترین ہو، اور دین میں کوئی وہ دین میں جیسے بھی عمل کر لو، بس کام چلاؤ کسی طرح، نہیں، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. تفسیر روح المعانی میں یہ دعا مذکور ہے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. یہ دعا ہے پانی پینے کے بعد، کہ اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پانی پلایا میٹھا اور پیاس کو بجھانے والا، عذبن فراتا برحمتہ اپنی رحمت سے، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو ولم یجعلہ ملحن اجاجن، نمکین اور حلق کا چھیلنے والا، ایسا نمکین جو حلق کو چھیل کے رکھ دے، گلے کو چھیل دے، ایسا نہیں بنایا، بذنوبنا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، گناہ کے باوجود اللہ نے ہمیں میٹھا پانی پلایا. یہ ہے دعا پانی پینے کے بعد. اب ہر سانس پہ شکر ادا کروایا جا رہا ہے، ناشتہ کر رہے ہیں، ناشتے کے دوران بھی، کھانے کے دوران بھی یہ دعا سکھائی گئی، اللہم لک الحمد ولک الشکر، یہ کھانے کے دوران کی دعا ہے، ناشتے کے دوران کی بھی یہی ہے، ناشتہ بھی تو کھانا ہی ہے. اور جب ناشتہ یا کھانا کھا چکے تو پھر کہلوایا گیا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اور من المسلمین بھی صحیح ہے، لیکن اس سے بہتر درجہ یہ ہے کہ من کے بغیر پڑھا جائے، بہتر درجہ ہی، اگرچہ جائز یہ بھی ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو من کے ساتھ ذکر فرمایا، لیکن امہات الکتب میں جو حدیث کی بڑی کتابیں ہیں ان میں یہ دعا من کے بغیر آئی ہے. تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یوں پڑھ لیں، اور ایک دعا آپ یاد آ گئی اور آپ کی برکت سے. وہ دعا یہ ہے، کھانے کے بعد کی دعا ہے، ابو داؤد شریف میں یہ روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کھاتے تھے یا پیتے تھے، کوئی چیز کھاتے تھے یا پیتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغه وجعل له مخرجا. یہ دعا جب میں نے پڑھی تو اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ تو قبض کی بیماری کا علاج ہے. یہ دعا جس کو قبض کی بیماری ہو اس کو چاہیے یہ دعا پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کی قبض کی بیماری دور ہو جائے گی، کیونکہ اس دعا کا مطلب ہی یہی ہے، الحمدللہ الذی اطعم، تمام تعریفیں ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے یہ کھانا کھلایا، وسقا اور پلایا، کیونکہ یہ دعا دونوں وقت کی ہے، دونوں چیزوں کے ساتھ خاص ہے، یہ پینے کے ساتھ بھی خاص ہے اور کھانے کے ساتھ بھی ہے. تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا، وسوغه اور اس کو خوشگوار بنایا، سوغه کھانے اور پینے کو خوشگوار بنا دیا. دیکھیں کیسی، پانی پیتے ہیں کیسی راحت محسوس ہوتی ہے، کوئی جوس پی رہے ہوتے ہیں کیسی راحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں بھوک کی حالت میں کھائیں کتنی لذت آتی ہے. آدمی اگر سیدھا سادہ سا بھی کھانا کھا رہا ہو، لذیذ اور عمدہ کھانا نہ ہو، پھر بھی بھوک کی حالت میں کھایا طلب تھی تو بڑی لذت محسوس ہوتی ہے کھانا کھاتے وقت. یہ کون ہے جو لذت دے رہا ہے بھائی؟ کون ہے جو لذت دے رہا ہے؟ اللہ نے خوشگوار بنایا وہ سوغہ. اور سوغہ کے ایک معنی یہ بھی ہے, سوغہ یسوغ و تسویغ کے ایک معنی ہوں گے حلق سے نیچے اتارنا, یعنی عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حلق سے نیچے اتروا دیا اس کھانے کو. یہ بھی معنی ہے. میں آپ سے کیا عرض کروں, وہ تبلیغ کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت بھائی ابراہیم عبد الجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انتقال ہو گیا ان کا. ان سے میں نے یہ واقعہ سنا کہ ایک فلائٹ کہیں کسی ملک میں پہنچی تو وہ اس کا پائلٹ نیچے اترا جہاز سے اور فارغ ہوا اور ایئرپورٹ کے ہوٹل میں پہنچا کھانا کھانے کے لیے. کھانے کے بعد اس نے پہلا ہی لقمہ کھانے کا رکھا تھا کہ وہ گرا اور مر گیا. تحقیقات ہوئی کہ بھائی کیا ہوا اس کو, معلوم ہوا کہ لقمہ جو اس نے رکھا تھا وہ بجائے غذا کی نالی میں جانے کے ہوا کی نالی میں, سانس کی نالی میں چلا گیا, دم گھٹ گیا, مر گیا. تو بھائی ابراہیم عبد الجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دراصل اللہ تعالیٰ نے ہمارے گلے میں یہ دونوں غذا کی نالی اور سانس کی نالیاں دونوں ایک ساتھ ہیں. یا اللہ, کون ہے جو غذا ہم ڈالتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا, کیا ہم وہ لقمہ غذا کی نالی میں پہنچاتے ہیں؟ ہم تو ڈال کے چبا لیتے ہیں. کون ہے جو غذا کو غذا کی نالی میں پہنچا رہا ہے, سانس کو سانس کی نالی میں پہنچا رہا ہے؟ اور اگر ذرا سی غلطی ہو جائے, ذرا سی ادھر ادھر ہو جائے لقمہ اور یہ چلا گیا سانس کی نالی میں, تو گیا, کام ہو گیا. یا اللہ. اور جب موت آنی ہوتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے. یہ تو اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے یہاں پر, یہاں ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو غذا کو غذا کی نالی میں پہنچاتا ہے, سانس کو سانس کی نالی میں, ورنہ دونوں ساتھ ہیں, بالکل ساتھ لگی ہوئی ہیں اور ہم کوئی تمیز کر کے ڈالتے بھی نہیں ہیں. کون ہے جو یہ سب کر رہا ہے؟ تو وسو وغاؤ کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کی تعریف ہے جس نے غذا کو اتروا دیا حلق سے نیچے آرام سے. یہ غذا ہماری سانس کی نالی میں نہیں گئی, ورنہ ہمارا دم گھٹ جاتا, مر جاتے وہیں. اور آگے فرمایا وجعل له مخرجا, اور اللہ ہی کی تعریف ہے جس نے اس کھانے کے باہر نکلنے کا راستہ بنا دیا. یہ قبض کا علاج ہے, یعنی آرام کے ساتھ اجابت کا راستہ اللہ نے بنا دیا. الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل له مخرجا, یہ دعا ہے پوری. لہذا جس کو قبض کی بیماری ہو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے. ایک صاحب کو میں نے بتایا کہ وہ یہ مناجات مقبول میں جو جہاں پر اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, اس میں ایک عجیب الفاظ میں پکارا ہے. وہ بہت سارے کلمات ہیں بڑے عجیب و غریب, اس میں ایک عجیب و غریب کلمہ یہ بھی ہے یا جابر العظم الکثیر, یا جابر العظم الکثیر, اے اللہ اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے. اور یہ تو آج پتہ چلتا ہے, آج کے دور میں جب کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے نا تو ڈاکٹروں کا کام کیا ہوتا ہے, سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ وہ ہڈی کو صحیح طرح بٹھا دیتے ہیں, بس آگے اللہ کا کام شروع ہوتا ہے, پھر وہ ہڈی آہستہ آہستہ جڑنا شروع ہوتی ہے. ڈاکٹروں کا کام تو یہ ہوتا ہے آپریشن کر کے اس ہڈی کو, اس کے جو جوڑ ہے نا دونوں جو ٹوٹ گئے تھے ان کو جوڑ دیا آپس میں, بس اتنا کام ہے. آگے کون ہے جو اس ہڈی کو جوڑ رہا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں یا جابر, یہ اس دعا میں پتہ چلا, یا جابر العظم الکثیر, اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے. تو ایک صاحب کے ہمارے عزیز بھی ہیں, ان کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی, پتہ نہیں کیا اللہ نے اس وقت دل میں ڈالا, میں نے ان کو یہ کہنے لگے دعا کرنا, میں نے کہا یہ پڑھ لیا کریں سات دفعہ ہر نماز کے بعد، یا جابر العظم الکثیر، اول آخر درود شریف پڑھ کے یہ پڑھ لیا کریں. بعد میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا ڈاکٹروں نے جو توقع ظاہر کی تھی کہ اتنے عرصے میں آپ کا یہ پلاسٹر اترے گا، اس سے بہت پہلے 2 یا 3 ہفتے انہوں نے بتایا، اس سے 2 یا 3 ہفتے پہلے اتر گیا. ڈاکٹر حیران تھے، کہنے لگے جو تم نے دعا بتائی تھی اسی کی برکت ہے، یا جابر العظم الکثیر، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے. تو یہ رٹ لگوائی جا رہی ہے. دیکھیں الحمدللہ کی رٹ نہیں لگوائی جا رہی. بیت الخلاء گئے، بیت الخلاء سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں تو کیا دعا ہے؟ غفرانت الحمدللہ الذی، یہاں بھی الحمدللہ ہے، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، پانی پیتے وقت وہ الحمدللہ، اور آپ نے کھانا کھایا تو الحمدللہ، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، ایک دعا، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغه وجعل له مخرجا، یہ اور دعا. ایک اور دعا بھی آتی ہے، اس کی تو بڑی فضیلت ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوه، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری بغیر قوت کے طاقت کے مجھے یہ کھانا بخشا. حدیث میں آتا ہے جو یہ دعا پڑھ لے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. ذرا سے کلمات ہیں اور اجر کتنا بڑا ہے. یہاں بھی الحمدللہ کی رٹ لگوائی گئی. تو کھانا پینا سونا اٹھنا بس، بیت الخلاء جانا آنا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ رٹ لگوائی جا رہی ہے ہم سے کہ کرو شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، شکر ادا کرو. اس لیے بس ہمیں بھی موقع ڈھونڈنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی منشا کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کے ذریعے سے ہمیں یہ دعائیں سکھا دیں. اللہ کی منشا کو سمجھے کہ اللہ چاہتے کیا ہیں، چاہتے یہی ہیں کہ بس تم شکر ادا کرو، خوب رٹ لگاؤ شکر ادا کرنے کی. ہم سے تقوی کا اہتمام نہیں ہو رہا، دوسرے راستے سے پہنچ جائے. شکر عملی کا اہتمام نہیں ہوتا تو شکر لسانی تو کریں. اس میں کون سا الحمدللہ کہنے میں کون سی جان چلی جائے گی، کون سا پیسہ خرچ ہوگا؟ بس آپ اپنے گھر سے نکلے تو الحمدللہ کے گھر والے صحیح حالت پر ہیں، گھر پہنچے تو الحمدللہ کے گھر والے صحیح ہیں، میں ٹھیک ہوں، اللہ نے مجھے صحیح اٹھایا صحیح جگایا. گھر سے باہر نکلے سواری میں بیٹھے، سواری ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ نے اگر اپنی سواری ہے تو اس کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ اللہ نے مجھے اپنی سواری دے رکھی ہے. ہاں شکر کا ایک انعام یہ بھی ہے، جہاں ایک انعام یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ اللہ عذاب کو ٹال دیتے ہیں شکر کی برکت سے. دوسرا انعام دوسری جگہ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمت کو بڑھائیں گے. تم موٹر سائیکل پہ شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ گاڑی بھی دے دیں گے. شکر تو ادا کرو. تو اپنی سواری کو دیکھا الحمدللہ، مکان کرائے کا ہے بس اسی کو دیکھ کے اللہ، آپ نے بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، آپ نے مکان تو دیا ہوا ہے اگرچہ کرائے کا ہے، میں اس سے بھی الحمدللہ کہتا ہوں، تو مکان بھی اپنا ہو جائے گا انشاءاللہ. بھائی ہم شکر تو ادا کریں. کپڑے پہنتے وقت الحمدللہ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا جو پڑھ لے اس میں بھی الحمدللہ ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور بغیر قوت اور طاقت کے کپڑا عطا فرمایا. اس کے بارے میں بھی یہی فضیلت ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں جو کپڑا پہنتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے. اور کپڑا نیا کپڑا پہنتے وقت الگ دعا ہے، اس میں بھی الحمدللہ ہے، اللہم لک الحمد. عام طور پہ عید کے دن ہم پہنتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں نا عید والے دن، تو عید والے دن یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اللہم لک الحمد انت کسوتنی اسألك من خیره و خیر ما صنع له و اعوذ بک من شره و شر ما صنع له. یہ دعا ہے, یہ پڑھنی چاہیے نیا کپڑا پہنتے وقت, اور اس میں بھی یہی الحمدللہ. اور ایک روایت میں ذرا الفاظ مختلف ہیں, اللهم انی اسألک من خیره و خیر ما ہوا له و اعوذ بک من شره و شر ما ہوا له. یہ الفاظ بھی ہیں کپڑا پہنتے وقت کی. ایک دعا یہ بھی آتی ہے ایک روایت میں. تو کپڑا پہنتے وقت بھی اللہ کا شکر ادا کروایا گیا, کھانے کے وقت بھی, جاگنے کے وقت بھی, بیت الخلاء کے وقت بھی, کھانے کے دوران بھی, اللہم لک الحمد و لک شکر کھانے کے دوران بھی. تو ہم اللہ تعالیٰ کی منشا کو سمجھیں, مرضی کو سمجھیں کہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں بس جو چیز بھی تمہیں اپنی طبیعت کے موافق نظر آئے اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. اب الحمدللہ کہنے میں کیا چلا گیا, گھر صحیح سلامت پہنچ گیا, اللہ نے گھر دیا الحمدللہ, اللہ نے اپنی سواری دی الحمدللہ, اللہ نے بچوں کو صحیح رکھا ہوا ہے الحمدللہ, اللہ نے بیوی کو صحیح رکھا ہے الحمدللہ, بیوی یہ سوچے میرا شوہر صحیح سلامت ہے الحمدللہ, میرے ماں باپ صحیح سلامت ہیں ان کو دیکھا الحمدللہ. بس رٹ لگائیں رٹ لگائیں رٹ لگائیں. میں خود صحیح سلامت ہوں الحمدللہ, بس رٹ لگاتے رہے. جو چیز اپنے موافق دیکھیں, بس اپنی طبیعت کے موافق دیکھیں, بس رٹ لگائیں الحمدللہ الحمدللہ. یہ اپنی سواری نہیں ہے, وہاں سواری مل گئی, باہر گئے سواری جلدی مل گئی الحمدللہ, سواری میں جگہ مل گئی بیٹھنے کی. آج کل بسوں کا کیا حال ہے آپ جانتے ہیں, ڈنڈا پکڑ کے کھڑے ہونا پڑتا ہے. اگر جگہ مل گئی, سیٹ مل گئی, اس میں بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں. بس ہمیں تو چاہیے کہ ہم رٹ لگائیں اس کی. اور شکر کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ شکر کہتے ہیں اپنے آپ کو اس نعمت کا قابل نہ سمجھیں. نمبر ایک, میں اس نعمت کے قابل نہیں تھا. دیکھیں اللہ نے کیا کہلوایا ہے, الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ. تمام اللہ کا شکر ہے جس نے یہ مجھے کھانا کھلایا اور بغیر طاقت کے صلاحیت کے مجھے یہ کھانا عطا فرمایا. مطلب یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں تھا, نفی کروائی ہے. تو بس شکر کا ادب یہ ہے کہ اپنی نفی کرے, میں اس قابل نہیں تھا, نہ میرے اندر صلاحیت تھی نہ میرے اندر طاقت تھی, اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ عطا فرمایا ہے, یہ نعمت عطا فرمائی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا فضل سمجھے, اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھے. پھر یہ بھی سمجھے کہ جب تک اللہ چاہیں گے اس وقت تک یہ نعمت میرے پاس ہے, اور جب اللہ کا حکم آ گیا یہ نعمت مجھ سے چھین دی جائے گی, کسی اور کو دی جائے نہ دی جائے, بہرحال یہ بھی سوچیں کہ اگر میں نے اللہ کی ناشکری کی تو یہ نعمت اللہ کسی اور کو دے سکتے ہیں, مجھ سے لے سکتے ہیں, اور جب تک اللہ چاہیں گے یہ نعمت میرے پاس ہے. تو یہ ملی ہے اللہ کے فضل سے, میں قابل نہیں تھا. یہ باقی ہے تو اللہ کے فضل سے ہے, میں اس کے قابل نہیں تھا. اور اگر اس میں ترقی ہو رہی ہے, زیادتی ہو رہی ہے, تو یہ اللہ کا فضل ہے, میں اس کے قابل نہیں تھا. یہ اس کیفیت کے ساتھ, اور میں اس قابل نہیں ہوں, اس نعمت کے اہل نہیں تھا. ارے اللہ کے بندو, حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تواضع اختیار کر کے یہ سمجھنا کہ میں نے تواضع اختیار کی ہے, یہ بھی تکبر ہے. تواضع اختیار, کوئی آدمی کرسی پہ نہیں بیٹھا, صوفے پہ نہیں بیٹھا, نیچے بیٹھ گیا زمین پہ, اور یہ کہہ رہا ہے واہ بھائی واہ, میں نے تواضع اختیار کی ہے. دیکھو میں نے بڑائی والا عمل نہیں کیا کہ صوفے پہ بیٹھتا ہوں, نہیں, میں نے تواضع اختیار, یا زمین پہ بیٹھ کے کوئی یہ سمجھے میں نے تواضع اختیار کر رکھی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں یہ بھی تکبر ہے. یا اللہ, پھر سوچیں کیا تو حضرت نے فرمایا یہ سوچو کہ میں تو اس زمین پہ بھی قابل نہیں تھا، میں تو اتنا نالائق ہوں کہ میں اس زمین کے بھی قابل نہیں تھا کہ زمین مجھے جگہ دے دیتی، میں بیٹھ جاتا یہاں. یہ ہے تواضع. یہ تواضع کو اختیار کر کے یہ کہنا کہ میں نے، یہ سمجھنا کہ میں نے تواضع اختیار کی ہے، یہ بھی تکبر ہے. تو ہم سے رٹ لگوائی جا رہی ہے، بس ہم بھی رٹ لگائیں بس الحمدللہ الحمد. کتنا آسان ہے یہ کلمہ، بس الحمدللہ کہتے رہے. نعمتوں کو دیکھیں، الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دے رکھی ہے، الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، الحمدللہ اللہ نے بیوی کی نعمت دی ہے، الحمدللہ اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے، الحمدللہ اللہ نے اپنا مکان دیا، الحمدللہ. بس خوب رٹ لگائیں. ایک مرتبہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ہاں ان کا نواسا رہنے کے لیے آیا ہوا تھا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، حکیم الامت کے خلیفہ تھے، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ. تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد الحمدللہ، پھر تھوڑی دیر بعد پھر الحمدللہ. رات کو سوتے وقت جب بستر پہ بیٹھے تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد الحمدللہ پڑھنے لگے. تو ان کے نواسے نے پوچھا، نانا آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد الحمدللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا، ہاں بیٹا، میں دن بھر جو میں نے اللہ کی نعمتیں استعمال کی ہیں ان کو میں سوچ رہا تھا، جو اللہ نے مجھے نعمتیں دیں یا جو میں نے اللہ کی نعمتیں استعمال کی میں ان کو سوچ رہا تھا، جو جو نعمت یاد آتی جا رہی ہے میں اس کو یاد کر کے الحمدللہ الحمدللہ پڑھتا جا رہا ہوں کہ اللہ آپ نے دن میں یہ نعمت عطا فرمائی، آج آپ نے رات کو یہ نعمت عطا فرمائی، آج دن میں فلاں وقت میں آپ نے مجھے یہ نعمت، الحمدللہ الحمدللہ. بس یہ ہے، اس وجہ سے الحمدللہ پڑھ لو. اور یہ تو ایسی عبادت ہے جو جنت میں بھی جاری رہے گی. ثبوت سن لیجئے، ثبوت سنیں. وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. وقال الحمد للہ، دوسری جگہ فرمایا، وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. یہ دوسری جگہ ہے. جنت میں جانے کے بعد بھی اہل جنت جو عبادت کرتے، مانو نماز روزہ تو نہیں ہے لیکن یہ عبادت وہاں بھی ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. وہ نعمتیں دیکھیں گے، ارے ہورے دی دی اللہ نے، ارے یہ نعمت دے رکھی ہے، الحمدللہ الحمدللہ. بتائیے، یہ عبادت تو وہاں بھی ہے، ایسی عبادت ہے یہ شکر کی. اور اللہ نے اپنے قرآن کا آغاز فرمایا، کون سی ہے سورت؟ پہلے سورہ فاتحہ ہے نا، یہ وہ سورہ فاتحہ ہے جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. تمام نمازوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی یا نہیں؟ وہ آغاز ہوتا ہے، اس کے شروع کے الفاظ کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. سوچے تو صحیح، شروع میں اللہ نے یہ رکھ دیا، اللہ چاہتے کیا ہے؟ بس تم رٹ لگاؤ رٹ لگاؤ الحمدللہ الحمدللہ. جب ہم یہ کہتے رہیں گے نا، کہتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا ہماری کیفیت یہ بنے گی کہ ہائے، جس اللہ کا میں ہر وقت شکر ادا کر رہا ہوں کیوں اس کو ناراض کروں، بس اب گناہ نہیں کرنے چاہیے. تو اس زبان سے کرتے کرتے زبانی شکر کی برکت سے اللہ حقیقی تقویٰ بھی عطا فرما، عملی تقویٰ بھی، عملی شکر بھی اللہ عطا فرما دیں گے، جو تقویٰ ہے، عملی شکر تقویٰ ہے. لیکن ہم زبان کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، ایک وقت آئے گا کہ دل سے آواز آئے گی، ارے میں جس اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتا رہتا ہوں کیوں اس کو میں ناراض کروں، کیوں اس گناہ کو کروں جو میں کرنے جا رہا ہوں، جس کا میرا دل چاہ رہا ہے جس گناہ کو، میں کیوں کروں اس گناہ کو. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ. پہلے کریں، شروع کریں، اور اللہ صبر بھی عطا فرمائیں گے، اسی کی برکت سے اللہ صبر بھی عطا فرمائیں گے. تو بس جو نعمت نظر آئے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور جو مسنون دعائیں ان کا اہتمام کر لیں. ان میں تو جگہ جگہ الحمدللہ ہے، جو میں نے ابھی آپ کو سنائی کچھ دعائیں تو سنا بھی دی، تو ان میں جگہ جگہ الحمدللہ ہے. تو مسنون دعاؤں کا اہتمام کر لیں اور شکر ادا کرنے والے ہو جائیں گے. اسی طرح بس جو نعمت ہمیں نظر آ جائے، جو بات ہماری طبیعت کے مطابق ہو جائے. دیکھیے حدیث میں آتا ہے کوئی خواہش پوری ہو یا کوئی دعا قبول ہو جائے اس وقت کی بھی مسنون دعا ہے، اس وقت اس میں بھی الحمدللہ کہلوایا گیا. اگر آپ کی کوئی خواہش دل میں تھی کہ کاش ایسا ہو جائے اور وہ ویسا ہی ہو جائے تو اس وقت ایک دعا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اس میں بھی الحمدللہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمت سے نیک کام اپنے انجاموں کو پہنچتے ہیں، تمام نیک کام اپنے انجام کو پہنچتے ہیں. تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، کوئی دعا قبول ہو جائے تو بھی آپ یہ پڑھیے، کوئی خواہش پوری ہو جائے تب بھی آپ یہ پڑھیے، بس طبیعت کے مطابق جو چیز اللہ آپ کو عطا فرما دے جس کا جی چاہ رہا تھا بس آپ الحمدللہ کی رٹ لگائیے. ایک مرتبہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں مولانا عبد الحمید صاحب دامت برکاتہم آزاد ول میں ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے، تقریباً 45 ملکوں کے طلبہ وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بہت بڑا مدرسہ ہے جنوبی افریقہ میں. تو ان کا ایک دفعہ فون آیا حضرت والا کے پاس ساؤتھ افریقہ سے، جنوبی افریقہ سے، کہ حضرت بہت بڑے بڑے علماء اور طلباء اور عوام میرے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میرے اندر تکبر نہ آ جائے. تو حضرت والا نے ٹیلی فون پر فرمایا، عجیب بات فرمائی، فرمایا آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، الحمدللہ الحمدللہ پڑھیے، اور فرمایا کہ شکر ادا کرنا یہ ضد ہے تکبر کی، کیونکہ شکر آدمی ادا کرتا ہے کہ میں اس قابل نہیں تھا، اللہ نے دیے مجھے نعمت، میں تھوڑی تھا اس قابل، تو یہ شکر ادا کرنا خود کیا ہے ضد تکبر کی، اور اجتماعی ضدین محال ہے. اور فرمایا یہ میرا ٹیلیفونی خطاب ہے، مزاح حضرت نے فرمایا. تو فرمایا آپ کی تکبر، اگر تکبر کا کچھ وہم ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ شکر ادا کیجئے، شکر اور تکبر ایک دوسرے کی ضد ہیں، جب آپ تکبر کی ضد اپنے دل میں لے آئیں گے یعنی شکر، تو تکبر خود ہی بھاگ جائے گا چلا جائے گا. تو آپ شکر کا اہتمام کیجئے، الحمدللہ الحمدللہ پڑھیے. تو اجتماعی ضدین یعنی دو ضد چیزوں کا ایک وقت میں ایک جگہ جمع ہو جانا، ایک ہی وقت میں ایک جگہ جمع ہو جانا، یہ محال ہے، ناممکنات میں سے. کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے کبھی آپ کو غصہ بھی آ رہا ہو اور آپ ہنس بھی رہے ہو، ہوتا ہے کیا؟ یا تو غصہ ہوگا یا اچھا موڈ ہوگا یا غصہ ہوگا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کا غصہ بھی زبردست آ رہا ہو اور موڈ بھی آپ کا اچھا ہو، یہ تو کہیں گے کوئی پاگل ہی ہوگا. تو اجتماعی ضدین محال ہے، دو ضد چیزوں کا ایک وقت میں ایک ہی وقت میں ایک جگہ جمع ہو جانا یہ محال ہے، ناممکنات میں سے. لہذا جب آپ شکر ادا کریں گے تو تکبر نہیں رہا، کیونکہ اجتماعی ضدین محال ہے. پھر میزان فرمایا یہ میرا ٹیلیفونک خطاب ہے، اور مختصر خطاب ٹیلیفونک. تو ان کو اتنا فائدہ ہوا، انہوں نے بتایا حضرت بہت فائدہ ہوا مجھے آپ کے اس ٹیلیفونک خطاب سے. تو بس بھائی رٹ لگائیں گے اب الحمدللہ کی یا نہیں، تب تو میرے بیان کا فائدہ ہوا، میرا میں سمجھوں گا میرا بیان قبول ہو گیا. ٹھیک ہے بھائی رٹ لگائیں گے انشاءاللہ. تو الحمدللہ اب یہاں بھی شکر ادا کر دیں، الحمدللہ پڑھے سب الحمدللہ کہ ہم نے اللہ نے ہمارا یہ وقت دین کی مجلس میں گزروا دیا، نیک ماحول میں گزروا دیا، الحمدللہ نیک صحبت میں گزروا دیا، بس کتنا آسان ہے، کیا کیا خرچ ہوا ہمارا، اور ملے گا بہت کچھ، اللہ نعمت بڑھائیں گے اور بڑھائیں گے اور بڑھائیں گے. اللہ نے جو مال دیا اس کو دیکھ کے الحمدللہ، اللہ اور بڑھا دیں گے اس کو، جو علم دیا ہے اس پر الحمدللہ اللہ اور علم بڑھائیں گے کہ اللہ آپ نے علم کی توفیق دی، علم دین کی الحمدللہ، جو تبلیغ میں نکلے وہ الحمدللہ آپ اپنے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی الحمدللہ. بس اس کی ہم رٹ لگائیں، اس کا اہتمام کریں، پھر دیکھیں اس کے کتنے فوائد ہیں، آپ خود حیران ہو جائیں گے. تو تکبر کا بھی یہ علاج ہے، شکر بہترین علاج ہے تکبر کا. تکبر اور شکر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جہاں آپ نے شکر کا اہتمام شروع کیا تکبر اپنا راستہ لے گا. کتنے بجے نماز؟ اچھا اچھا بس یہی چیزیں تو باقی رہنے والی ہیں، یہی چیزیں تو باقی رہنے والی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا وہ ہوا میں اڑتا تھا، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف لے جاتے تھے، وہ تخت جا رہا تھا، اڑ رہا تھا، نیچے سے ایک چرواہے نے دیکھا تو اس نے کہا سبحان اللہ، داؤد علیہ السلام کی آل پر ان کی اولاد کی کیا شان و شوکت ہے. اللہ تعالی نے ہوا کے حکم دیا، یہ آواز اس کی وہاں تک حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچی. آپ نے فوراً تخت کو حکم دیا نیچے اتارنے کا. تخت کو نیچے اتارا گیا، اس چرواہے کو بلایا گیا، وہ بہت گھبرایا، نہ جانے کیا بات ہے، کس بات پہ ناراضگی ہوئی ہے. فرمایا تم نے کیا کہا تھا؟ تو وہ گھبراہٹ میں یہ بھی بھول گیا کیا کہا تھا. فرمایا بتاؤ کیا کہا تھا تم نے؟ تو اس نے کہا میں نے سبحان اللہ کہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ آل داؤد کی کیا شان ہے، اللہ نے ان کو کیسی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں. فرمایا یہ میرا تخت اور یہ میری سلطنت یہ ختم ہونے والی ہے، تمہارے سبحان اللہ کا ثواب باقی رہنے والا ہے. تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے ایک سبحان اللہ پر تمہیں کیا عطا فرما دیا، یہ سبحان اللہ کا ثواب باقی رہنے والا ہے، یہ الحمدللہ کا ثواب باقی رہے. میں اس سے کہتا ہوں، اسی سے میں یہ کہہ دیتا ہوں آگے بڑھا کے بعد، بھائی یہ الحمدللہ ہے، اس کا ثواب باقی رہنے والا ہے، یہ سلطنت باقی رہنے والی ہے. بس شکر ادا کریں، الحمدللہ الحمدللہ. تفسیر کشاف میں علامہ زمخشری نے ایک بڑا عجیب واقعہ نقل کیا ہے. عمران ابن حتان، یہ خارجی فرقے کا بہت بڑا شاعر تھا، اور اس کے بہت سے واقعات آتے ہیں کیونکہ یہ بہت ذہین آدمی تھا، شاعر بھی تھا، بہت ذہین تھا عمران ابن حتان. تو وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اس آیت کے ذیل میں علامہ زمخشری نے اس کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو بیوی، یہ انتہائی سیاہ فام تھا، بہت کالا رنگ تھا اس کا، اور اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی. جتنا یہ بدصورت تھا اس کی بیوی اتنی خوبصورت تھی. تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بیوی اس کو غور سے دیر تک گھور کر دیکھتی رہی، اور پھر اس نے الحمدللہ کہا، الحمدللہ. عمران ابن حتان جی، یہ اچھا، عمران ابن حتان یہ خارجی فرقے کا تھا، اور خارجی فرقہ یہ وہ فرقہ تھا جو حضرت علی کا مخالف تھا. خارجی لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف تھے، اور انہوں نے ہی نعوذ باللہ اسی فرقے نے یہ اس کے جو علماء تھے، ایسے ایسے اس کے علماء تھے، ایسے گمراہ لوگ تھے کہ اپنے خطبوں میں کہتے تھے حضرت علی کے نام کے ساتھ سود اللہ وجہہ، کہ اللہ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، نقل کفر کفر نہ باشد، کہ مصداق میں یہ نقل کر رہا ہوں، نعوذ باللہ ہمارا تو دل دہل جائے. وہ کہتے تھے اللہ ان کے منہ کو کالا کرے، العیاذ باللہ. یہ خارجی فرقے کے یہ جذبات تھے حضرت علی کے خلاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب انہوں نے یہ شروع کیا تو اس کے رد میں علماء اہل حق نے، ہمارے علماء نے مشورہ کر کے پھر یہ اپنے خطبوں میں یہ شروع کیا، کرم اللہ وجہ، کرم اللہ وجہ، اللہ ان کے چہرے کو منور کرے. چہرہ تو ویسے ہی منور تھا حضرت علی کا، اللہ اور منور کرے، اور زیادتی کرے. تو اہل حق علماء نے اس کے جواب میں رد کیا اس کا، اور یہ کہنا شروع کیا کرم اللہ وجہ. تو یہ خارجی فرقے کا گمراہ آدمی تھا، لیکن قابل بہت، جتنے ہی گمراہ ہوئے ہیں یہ قابل بہت ہیں، ان کی قابلیت میں کوئی شک نہیں ہوتا، بہت بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، اور اسی قابلیت کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو کے گمراہ ہوئے. تو عمران ابن حتان بھی انہیں میں ستا، یہ بلا کر ذہین تھا یہ. تو اس کی بیوی نے، کیونکہ بہت سیاہ فام تھا اور بیوی اتنی ہی خوبصورت، تو ایک دن گھور کے دیکھتی رہی بہت دیر تک، اور پھر الحمدللہ کہا. وہ دیکھ رہا تھا عمران ابن حتان، میری بیوی نے اتنی دیر تک تو مجھے گھور کے دیکھا، پھر الحمدللہ پڑھا. تو اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کیوں تم نے الحمدللہ پڑھا؟ اس نے کہا یہ سوچ کر پڑھا ہے کہ میں اور تم دونوں جنتی ہیں. تو اس نے کہا کیسے؟ تو اس نے کہا, اس کی بیوی نے کہا مجھ کو تمہارے, میں کتنی, اللہ نے کتنا مجھے خوبصورت بنایا ہے, تو مجھے تمہارے جیسا بدصورت ترین شوہر ملا اور میں صبر کیے ہوئے ہوں تو صبر پر جنت کا وعدہ ہے, اور تم کو میرے جیسی خوبصورت بیوی ملی تو تم شکر ادا کرتے ہو. تو وہ واقعی شکر بھی ادا کرتا تھا کہ میری اتنی خوبصورت بیوی ہے, تو تم شکر ادا کرتے ہو تو تم بھی جنتی, میں اور تم دونوں جنتی, صبر اور شکر پہ دونوں پہ جنت کا وعدہ ہے, اس لیے میں نے الحمدللہ پڑھا. بہرحال بھائی اس کی ہم رٹ لگائیں, بس رٹ عادت ڈالیں الحمدللہ پڑھنے کی. یا اللہ, حضور سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک عجیب و غریب دعا ہے, اس کو بھی یاد کر لینا چاہیے. اور یہ عجیب دعا اس لیے ہے کہ اگر جو اس کو معمول بنا لے اس دعا کا, تو اس کے بڑے فوائد اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ حاصل ہوں گے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا یہ ہے, اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک. اے اللہ, ذرا الفاظ میں غور کیجئے, جب تک آپ کی ذات قائم ہے میری طرف سے آپ کا شکر لکھا جاتا رہے. اب آپ بتائیے, ہم سو بھی رہے ہوں گے نا, اگر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہمارا شکر لکھا جاتا رہے گا. جب تک آپ کی ذات قائم ہے, ہم جنت میں بھی چلے جائیں گے وہاں بھی ہمارا شکر لکھا جاتا رہے گا. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک. اے اللہ, آپ کا خوب اچھی طرح شکر ہو. حمدن کا لفظ ہے نا, تاکید کے لیے لایا گیا. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک. جب تک آپ کی ہمیشگی قائم ہے, ہمیشگی, کیونکہ اللہ ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ رہیں, ہمیشہ رہیں گے, جب تک آپ کی ہمیشگی قائم ہے اور وہ ہمیشہ ہی قائم رہے گی, لہذا میری طرف سے آپ کا شکر ادا ہوتا رہے. ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا یرید قائله الا رضاک. اور آپ کے, میری طرف سے آپ کا شکر ایسا ادا ہوتا رہے کہ وہ شکر ادا کرنے والا یعنی میں سوائے آپ کی رضا کے اور کوئی مقصود نہ ہو شکر ادا کرنے سے, یعنی اخلاص والا شکر ادا ہوتا رہے. وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا يُرِيدُ قَائِلُهُ إِلَّا رِضَاكَ. اس کا کوئی, اس شکر ادا کرنے والے کا کوئی ارادہ نہ ہو سوائے اس کے کہ آپ راضی ہو جائیں, یعنی اخلاص ہے. اخلاص والا شکر میری طرف سے آپ کا ادا ہوتا رہے. وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ وَتَنَفُّسِ كُلِّ نَفَسٍ. اور جب بھی میں پلک جھپکوں, ایسے بھائی پتہ نہیں ہم دن بھر میں کتنے ہزار دفعہ یہ پلک جھپکتے ہیں, شاید لاکھوں میں ہو. تو حضور فرما رہے ہیں جب بھی میں پلک جھپکوں میرا ایک شکر لکھا جائے, میں پلک جھپکوں میرا ایک شکر. جو آپ جب آپ یہ دعا پڑھنا شروع کریں گے نا, اس کا معمول بنائیے, تو آپ کے پلک جھپکتے وقت بھی فرشتے آپ کا درود وہ شکر لکھیں گے. یہ ایسی دعا ہے, کتنی, یہ دعا کوئی بنا سکتا ہے؟ یہ حضور کو علوم اللہ سے عطا ہوئے تھے, یہ عجیب علوم ہے. بتائیے اس دعا کی گہرائی تک کون پہنچتا؟ زندگی بھر ہم سوچتے رہتے تو بھی ہم یہ الفاظ نہیں لا سکتے تھے. وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ. ہر پلک جھپکتے وقت آپ کا شکر ادا ہو میری طرف سے. وَتَنَفُّسِ كُلِّ نَفَسٍ. ہائے 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 ہائے. اور جب بھی میں سانس لوں, جب بھی میں سانس لوں میرا شکر لکھا جائے آپ کی طرف سے. اب یہ تو اگر ہم سو بھی رہے ہوں, جب بھی ہم سانس لیتے ہیں تو وہ ہمارا شکر لکھا جاتا رہے گا. سوچئے ذرا یہ کیسی دعا ہے, کیا عجیب و غریب الفاظ ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. لہذا اس دعا کو بھی معمول بنانا چاہیے. بس کسی کو عربی میں یاد نہ ہو تو یعنی اردو میں ہی پڑھ لے اس کو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.